نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت کے ساتھ درود پاک دوبارہ پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد بارك وسلم. آپ حضرات اگر سامنے کی طرف آ جائیں تو آسانی ہو جائے گی، میرے سامنے ہی آ جائیں تو نشست کے ایک آداب بھی رہیں گے اور ذکر میں انہماک اور استغراق بھی رہے گا. محبت سے درود پاک پڑھیے، درود ابراہیمی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. نوبی می علوی فصل بتولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ تقریب سعید اور یہ محفل جس کو مقام غوثیت کے حوالے سے ایک علمی اور فکری نشست کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے، اور مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو اکابر امت اور اسلاف امت نے بیان کیے ہیں، ان تمام گوشوں کو ہم متلاشیان حق اور تشنگان دربار غوثیت جمع ہیں اور اپنے آپ کو چشمہ غوثیت سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت مبارکہ اپنے اندر فضائل و خصائل، منقبت و نقابت کا اور فضیلت اور عظمت کا، کمالات و اجلال کا ایک عالمگیر مفہوم رکھتی ہے. آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر اس قدر ہماگیریت ہے اور آپ کے فضائل مبارکہ کے اندر اس قدر وسعت ہے کہ ایک نشست اور بالخصوص مجھ جیسا ہیچ مدہ آپ کی شخصیت مبارکہ پر کما حقہ کلام نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے احباب سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ چند دن اس پر تقسیم کر دیے جائیں اور ہم تشنگان بارگاہ غوثیت اپنی پیاس بجھانے کے لیے، بارگاہ غوثیت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور مقام سیدی غوث اعظم کو سننے اور سنانے کے لیے کچھ دن مختص کرتے ہیں۔ اس نشست کو الحمدللہ ہم نے 3 دنوں پر مشتمل فرمایا، کیونکہ پہلا درس ہے، اس لیے تمہیدی طور پر چند جملے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ربط اور تسلسل قائم ہو جائے۔ اور میں مشکور ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کا کہ جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ محفل آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، اور بالخصوص کل کی نشست جو بروز ہفتہ۔ میں اپنے بھائی دعوت اسلامی کے افراد کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اجتماع کا وقت وہ ہمیں دیا اور مقام غوثیت کی اس محفل کے اندر ترتیب کو برقرار رکھا۔ اللہ رب العزت انہیں بھی مقام غوثیت کا وافر حصہ مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی نشست ہماری جو میں نے سورہ 3 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس کی غرض یہ ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا یہ فکری نشست ہے، یہ عام تقریر عام انداز خطاب سے ہٹ کر ہے، عام جلسے اور عام علمی مذاکرے جس میں انداز اور اسلوب ایک جداگانہ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ہم صرف یہاں پر ایک فکری گفتگو اور فکری ذہن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج کی نشست کے اندر ہم قرآن مجید برہان رشید سے حضرات اولیاء کاملین اور اللہ کے محبوب بندوں کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور پھر ان صفات کو رب کریم کی بارگاہ میں اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی، اس قدر پذیرائی حاصل ہوئی، اس قدر ان کی اس صفات کو سرایا گیا کہ پھر رب کریم نے ان پر رحمتوں کی کیسی بارش فرمائی، انعام کی کیسی برسات فرمائی، انشاءاللہ اس کا تجزیہ اور اس کا خلاصہ اس نشست میں رکھا جائے گا۔ میں نے اسی بحث کو سمجھنے کے لیے اور انسانیت کے اندر ایک عظیم وصف جو مقام ولایت کا ہے اس کو جاننے کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں سے سورہ 3 کا انتخاب کیا ہے، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پیش کی ہے۔ رب کریم کے حضور اس کے پیارے محبوب بندے جناب غوث اعظم کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اے پروردگار، ہمیں تخلیق انسانیت کے صحیح مفہوم سے آشنا فرما، ہمیں انسانیت کے امتیازی پہلو سے آراستہ فرما، انسانیت کی اس جوہر فطرت کے اندر جو تو نے اپنی عالم علوی اور عالم سفلی کے جو تمام معاملات رکھے ہیں، اور انسانیت کے اندر عالم اکبر اور عالم اصغر کو جو جمع کر دیا ہے، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہمیں انسانیت کی قدر سے آشنا فرما۔ اور آج جو ہم انسانیت میں افراد انسانیت کے عظیم طبقے، اور ان عظیم طبقے میں ان عظیم طبقے کے پیشوا حضور سیدی غوث اعظم قدس سرہ العزیز کی مناقب و منقبت پڑھنے جا رہے ہیں، اے اہل العالمین، ہمیں آپ کی ذات مبارکہ کا مکمل فہم عطا فرما، تاکہ ہم آپ کی تعلیمات عمیمہ سے اور آپ کی نصیحت وسیعہ سے اپنے قلوب و اذہان، اپنے قال و حال، اپنے ظاہر و باطن کو متمتع کر سکیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر، کیونکہ قرآن مجید کا انداز ہی اتنا پیارا ہے کہ یہ بڑے محبوبانہ انداز میں عقلی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ، انداز استدلال کی بڑی حسن و جمال کے ساتھ، میٹھے میٹھے استدلال کے ساتھ، پیارے پیارے استدلال کے ساتھ انسان کو دعوت فکر دیتا ہے، انسان کی قوت نظر کو بالغ کرتا ہے، انسان کے جوہر فطرت کو جوانی بخشتا ہے، انسان کے اندر پوشیدہ
ضمیر کی آواز کی ترجمانی کرتا ہے اور اشارہ اتنے واضح طور پر کرتا ہے کہ جو شخص اپنے علمی نظر کو اور اپنی علمی استداعت و صلاحیت کو نظر بالغیت عطا کر دے اور اپنے ضمیر کی آواز کو سننے لگے تو قرآن اسے ضمیر کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آئے گا، قرآن اس کو احساسات کی، اس کے درمیان موجود عالم حال کے تمام لطائف اور اس کے تقاضوں کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ قرآن کا ایک عجیب و غریب انداز ہے، اس لیے کافر بھی جب اس کو سنتے تھے تو ان کے سامنے اس کے انکار کے لیے وہ گویا کہ جرت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ قرآن بات ٹھونستا تو نہیں ہے لیکن ضمیر کی آواز کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اب انسان کی تخلیق کے مقصد کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کتنے خوبصورت انداز بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ یہ سورت اتنی متبرک ہے، اگر میں نے جو موضوع اشتہارات میں دیے ہیں اگر وہ نہ ہوتے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تینوں دن میں اسی سورت پر بولتا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے جو حسن کو بیان کیا ہے اور جو کمال کو بیان کیا ہے، دیکھیں اس سورت کی افادیت دیکھیں۔ میں ایک بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات پھر ذکر کر لوں، کوشش کریں اپنے آپ کو بھلانے کی، کچھ اپنے نام کو بھلانے کی، اپنے آپ کو صرف اس حیثیت سے رکھیں کہ ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اس حیثیت سے رکھیں کہ آپ پر موت واقع ہو چکی ہے اور آپ عالم معاشر میں پہنچ کر دینی حقانیت اور صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، قرآن نے جو آپ سے عہد کیا تھا، قرآن نے جو آپ کی زندگی کے منشور اور ترتیب کو بیان کیا تھا، قرآن نے جو آپ کی زندگی کے دستور اور نصاب کو بیان کیا تھا، آپ نے وہ سب سن رکھا ہے۔ اب وہ دستور اور نصاب بالکل صحیح ہو کر آپ کے سامنے ہے اور آپ عالم شہود سے، عالم برزخ کی وادی سے نکل کر عالم قیامت کے اندر موجود ہیں۔ اپنے آپ کو اس حال سے نکالنے کی کوشش کریں، پھر قرآن مجید آپ کے اندر کیسا انقلاب ڈالے گا اس کو آپ خود محسوس کریں گے، اور یہ آیات آپ کے دل میں کتنی مٹھاس کو ڈھیلے گی اور آپ کے باطن کے اندر مٹھاس کا ایک سمندر ایسا موجن ہوگا کہ آپ نے شہد کو تو کئی دفعہ چکا ہوگا لیکن اس خیال سے اگر قرآن کو سنیں گے تو قرآن کی تازگی، شگفتگی اور اس کے مضامین کی مٹھاس اور اس کی صداقت کی حلاوت آپ کو شہد سے بھی زیادہ پاکیزہ نظر آئے گی۔ اپنے آپ کو تازہ کریں اور اپنے ہم اپنے بنائے ہوئے خور سے ہم نکلیں اور چلیں اس مقصد حقیقی کی طرف کہ جو ہمیں قیامت کے دن رب کریم کے حضور آ کر ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنی ہے۔ ان تمام کا ذہن بنا کر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں، کیونکہ فکری گفتگو ہے، فکری گفتگو کے لیے جب تک ماحول نہیں بنتا، دل فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اگر جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو مرغن غذائیں بھی گھاس جیسی لگتی ہے، لیکن جس کا پیٹ خالی ہو اسے سوکھی روٹی بھی ایک مرغن غذا لگتی ہے۔ تو جب طبیعت نصیحت کے لیے تیار ہو جائے، ضمیر ہدایت کی قبولیت کے لیے تیار ہو جائے اور انسان کے باطن میں وہ شجر طیبہ کے اندر چراغ مصطفی کی شمع پھوٹ پڑ جائے تو پھر وہ لذت اور حلاوت پیدا ہوتی ہے، اور وہی ایمان، وہی تقاضا، وہی چاشنی ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، اور یہ سننا آپ کے لیے حلاوت کا باعث ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک و اذا سعت کا سیتک۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ حضور ہم مومن کیسے ہوں گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب دیکھیں کتنی گہری بات فرمائی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں دین کو صوفیہ نے سمجھا ہے، کیونکہ صوفیہ دین کو صحابہ کے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر نہیں بنتے، ورنہ ایمان تو ان لکیروں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان تو ان کلمات کے ترجمانی کا نام ہے، آمنت باللہ وملائکتی الاخری تمام کا نام ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں کیسے پتا چلے گا ہم مسلمان ہیں؟ عالم قال تو یہ کہہ رہا ہے، ہم زبان قال سے تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اندر کی آواز کب کہے گی اور ہمیں یقین کی وادی میں کب ہم سیر کریں گے اور ہمارے باطن میں یقین کا وہ پودا کب کھل اٹھے گا جس کی خوشبو سے ہمارا ظاہر بھی معطر ہو جائے گا۔ تو حضور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم مومن ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ یا اللہ ان صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما کہ جنہوں نے ہماری ہدایت کے لیے اتنے عظیم نقوش پیدا فرمائے۔ میرے آقا نے پھر اس علم کی گرہ کھولی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے دو علم سکھائے، ایک وہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک وہ اگر بتاؤں تو تم میری گردن مار دو۔ تو اب حضور نے دو علم سکھائے، آخر وہ علم کون سا تھا کہ جسے ابو ہریرہ نے پوشیدہ رکھا، حضور نے کسی اور کو نہ بتایا، ابو ہریرہ کو بتایا، وہی وہ علم ہے جس سے سراب ہو کر منصب ولایت پر بندہ فائز ہوتا ہے۔ ملا ظاہر اور زاہد ظاہر اس سے آشنا نہیں ہو سکتا، لیکن جس کے ضمیر کے اندر اس علم کی رمق پڑ جاتی ہے وہی کامل مومن بنتا ہے۔ اور اس علم باطن کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے دو علم سکھائے، ایک وہ جو لکھا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو اس کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تمہارا ذہن اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر میں تمہیں وہ بتا دوں، وہ تمہیں سمجھا دوں تو تم سمجھ نہیں پاؤ اور میری گردن مار دو۔ تو اس کا ایک اشارہ دربار صحابیت کے اندر، صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور ہم نے علم ظاہر سے تو ایمان کو سمجھ لیا، لیکن اب اس علم حقیقی سے کیسے جانیں گے کہ ہمیں ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے احساسات کو اتنا بلند کر، اپنے ضمیر کو اتنا کشادہ کر، اور اپنے اندر یہ فکر پیدا کر، جس وقت تیرے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اذا سرت کا حسنت، تیری نیکی کے کام تجھے خوش کرنے لگ جائیں، تیری نیکی کے امور تجھے خوش کرنے لگ جائیں، وساعت کا سیتک، اور تیری گناہ کے کام تجھے پریشان کرنے لگ جائیں، جب گناہ کرنے سے تجھے شرمندگی ہو اور نیکی سے تیرے دل کے اندر ایمانی جذبات اٹھ جائے، فرمان نیکی جب تجھے خوشی دلائے اور گناہ تجھے مغموم کر دے، تو فرما فانت مومن، جان لے کہ تو مسلمان ہو چکا ہے، جان لے کہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ تو دربار غوثیت کے اندر یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں نے عرض کی۔ اب دیکھیے جس صورت کو لایا گیا ہے اور جس صورت کو میں نے حضرات اولیاء اکرام کی تعریف کے لیے مقدمہ بنایا ہے اور حضرات اولیاء کی تعریف کے لیے پہلی بنیاد بنائی ہے، وہ سورۃ تین ہے۔ اس صورت کی اہمیت اتنی ہے، اس صورت کا کمال اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے شروع میں چار دفعہ قسم اٹھائی ہے۔ کتنی دفعہ؟ چار دفعہ قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے قسم اٹھائی تاکہ سننے والا، پڑھنے والا اور رب العالمین کے مقام و جلال کو جاننے والا شخص اس صورت کی ہیبت سے ہماتن گوش ہو جائے اور سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اپنے کان اور سماعت کو وسیع کر دے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ سماعت ہی سماعت ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جس کلام کی ابتدا، جس مضمون کی ابتدا، جس نصیحت کی ابتدا کے شروع میں چار دفعہ قسم اٹھائے تو وہ نصیحت کتنی بلند ہوگی، وہ بات کتنی اہم ہوگی۔ تو رب العالمین نے سورۃ تین کے شروع کے اندر چار دفعہ قسم اٹھائی، فرمایا والتین والزیتون، محبوب انجیر کی قسم، والزیتون محبوب زیتون کی قسم، وطور سینین محبوب طور سینا کی قسم، وہاذا البلد الامین اور محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم۔ چار دفعہ قسم اٹھائی، اور قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ اس کی اہمیت اور جواب قسم کو بیان کیا جائے۔ اب جواب قسم اس کے بعد آ رہا ہے کہ رب کریم نے یہ بار بار تکرار کیوں فرمائی، اللہ رب العالمین نے قسم کی اسرار کیوں فرمائی، اللہ رب العالمین نے قسم کی تکرار کیوں فرمائی، اس کو اتنا اہتمام اور احتشام سے کیوں بیان کیا، وہ تو جواب قسم میں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اس کی اہمیت پر چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ فرمائے وہ تین محبوب انجیر کی قسم، والزیتون اور محبوب زیتون کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب چار دفعہ اس کی قسم اٹھائی تو اس کی اہمیت اور اس کے درمیان جو موضوع ہے اور اس سورت کے اندر جس موضوع کو رکھا گیا ہے اس کی اہمیت اور قدر دلانا چاہتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے وہ انسان کتنا بڑا گویا کہ ناامیدی کا مستحق ہوگا کہ اللہ رب العالمین جس موضوع کو اتنے اہتمام سے بیان کرے اور اس کے کان اس کو سن کر اس سے ذرا بھی آشنا نہ ہو، کہ مولا ہمارے سماعت کو اور ہماری بصیرت کو ایسا پتھر نہ کرنا، بلکہ جس اہتمام کے ساتھ اس کلام کو تو اٹھا رہا ہے اسی اہتمام کے ساتھ ہمارے دل کی زمین کو زرخیز بھی فرما دے۔ اور فرمایا زیتون کی قسم، علماء فرماتے ہیں کہ زیتون کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے دو معنی بیان کیے، فرمایا زیتون تو ایک وہ پھل ہے، ایک اس کے تیل میں شفا، ایک اس کے پھل میں شفا، اور انبیاء کرام کی یہ غذا رہی ہے، اور یہ سب سے زیادہ ملک شام میں پیدا ہوتا، اور ملک شام کی قدر و قیمت بارگاہ الہ کے اندر بڑی ممتاز اور اعلیٰ ہے، اور تین زیتون، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ جو مسواک استعمال فرمایا وہ زیتون کا تھا. اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کہتے ہیں کہ زیتون میں شفا ہے، اور فرمایا کہ زیتون کا مسواک میرا مسواک ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو اس شرف کے ساتھ نوازا، اس کی اہمیت بتائی، اور پھلوں کے اندر اور تاثیر اور مجربات اشیاء کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے پھل فروٹ اور دیگر چیزوں کے اندر کسی اور شے کو یاد نہ کیا بلکہ انجیر اور زیتون کو یاد کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول یہ بھی ملتا ہے کہ زیتون جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ تو وہ زیتون، تو فرمایا زیتون دراصل اس پہاڑ کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس دوسری اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرمایا زیتون اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ کے اوپر بیت المقدس آباد کیا گیا ہے. بیت المقدس کی جو سرزمین ہے، جو آبادی آباد ہوئی ہے، وہ زیتون پہاڑ کے اوپر آباد ہوئی ہے. تو بیت المقدس کے اندر اللہ کے پیارے محبوبوں کا مسکن ہے، مزارات ہیں، وہاں پر ان کی یادیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس جگہ کی حرمت اور اپنے محبوبوں کے وجود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ تین زیتون، محبوب انجیر اور خطہ عرض میں اس خطے کی قسم جہاں موسیٰ ابراہیم آرام کر رہے ہیں. فرمایا وہ تور سینین، تور سینا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کو لوح ہدایت دی گئی ہے، دس احکامات جو آپ پر اتارے گئے جس پہاڑ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس تور سینا پر رہے، وہ مقدس پہاڑ جس میں اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا آپ کو شرف حاصل ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب انجیر کی قسم، اس شہر کی قسم جہاں پر انبیاء آباد ہیں، اور اس پہاڑ کی قسم جہاں میرا موسیٰ آیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ محبوب یہ ساروں کی تو قسم ہے لیکن وہ ھذا البلد الامین، محبوب مجھے اس شہر مکہ بھی قسم جو امن و سکون والا ہے، اس لیے کہ وہاں تو پیدا ہوا اور وہاں تیری بعثت کی گئی ہے. اب فرمایا وہ ھذا البلد الامین، وہ امن والا شہر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور آپ نے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی کہ اللہ اس شہر مکہ کو امن و سکون کا گہوارہ بنا. دعائے خلیل بارگاہ الہی میں اس قدر مستجاب ہوئی ہے، اس قدر مقبول ہوئی ہے، اور امن و سکون کا شہر مکہ کو ایسا گہوارہ بنایا گیا. علماء لکھتے ہیں کہ اگر جنگل کے اندر چیتا ہرن کا پیچھا کرتا ہوا دوڑے اور دوڑتے دوڑتے ہرن کو دبوچ لینا چاہے اور ہرن اسی اثنا کے اندر حدود حرم میں داخل ہو جائے، تو چیتا بھی حدود حرم کی پاسداری کے اندر دوبارہ لوٹ جاتا ہے. فرمایا جس وقت جب سارا جزیرہ عرب ظلم و بربریت کے اندر اور مال و دولت کے فساد کے اندر مبتلا تھا، تو اللہ رب العالمین نے شہر مکہ کو امن و سکون بخشا تھا، تو جانوروں کے اندر بھی اس کا سکون ہے اور انسانوں کے اندر بھی، اور ہر قسم کے فساد اور ظلمات اور گویا کے فساد و آلائش سے رب العالمین نے شہر کو محفوظ فرمایا. اور اس شہر کو مزید چار چاند لگانے کے لیے آمینہ کے لال کو اس میں پیدا فرمایا، اور مزید اس شہر کو بلندی دینے کے لیے محبت وحی، حضور کی وحی کی جگہ کو مکہ مکرمہ بنایا. تو اب اس اہمیت کو آپ دیکھیے، اس سے بڑی تو کوئی اہمیت کائنات میں ہے ہی نہیں. یہ چار چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، تو اگر آپ اس کو دیکھیں اس سے بڑی اہمیت کائنات کے اندر ہے ہی نہیں، اس سے بڑی بات کائنات کے اندر ہے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ زیتون کی وہ بستی، تور سینا کی وہ حقیقت، بلد امین مکہ کا وہ شرف، تو آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑی بزرگی کہاں پر ہے. تو اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر اس اہمیت اور افادیت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ محبوب یہ چار قسمیں اٹھا کر ہم ایک بہت بڑی نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریب، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا عقل و شکور، عقل و شعور اور شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے انسانیت کی تخلیق میں، انسان کی تخلیق میں اتنا بڑا راز ہے کہ رب کریم اس صورت کو ڈائریکٹ نہیں شروع کرتا، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کے اندر جو سارا عالم آ گیا ہے اس کو سمجھیے، پھر غوث اعظم سمجھ میں آئیں گے آپ کو، میں اس لیے یہاں سے چل رہا ہوں. انسان کے اندر جو عالم اکبر اور عالم اصغر کو ڈھیل دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کس قدر اہمیت کا متحمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف انسان کی ساخت باخت قد و قامت شعور و استدلال کو بیان کرنے کے لیے، اس کے چال ڈھنگ اور اس کے قد و قامت کو بیان کرنے کے لیے رب کریم نے صورت کا انتخاب لقد خلقنا الانسان سے نہیں کیا، بلکہ چار دفعہ بلند قسمیں اٹھائی اور خطۂ عرض کی اور نسبتوں کی سب سے بڑی نسبتوں کی قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق پر کس قدر فخر کرتا ہے اور انسان خدا کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے کہ جس کو خدا کتنے اہتمام سے بیان کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس ذکر کو اہتمام سے بیان کیا جائے وہ ذات بڑی برگزیدہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے برگزیدہ ہے، لیکن وہ برگزیدہ ذات اپنی تخلیق کے اندر جس شاہکار کو اپنی تخلیق کا اور اپنے کمال قدرت کا نمونہ بتاتا ہے تو اس کو اتنے اہتمام سے بیان کرتا ہے کہ کبھی بستی زیتون کا ذکر کرتا ہے، کبھی پھلوں کے بادشاہ انجیر کا ذکر کرتا ہے، کبھی موسیٰ کی رفاقت میں طور سینا کا ذکر کرتا ہے، اور انسان کی تخلیق کو مزید عروج دینے کے لیے اپنے محبوب کے مولد بلد امین کا ذکر کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان خچر اور ڈنگر کی طرح نہیں ہے. انسان مرنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کیا چیز ہے، اور جس نے اس کو سمجھ لیا وہی راہ ولایت کے مسافر ہو گئے. جس نے اس بات کو سمجھا کہ احسن تقویم کیا ہے، لقد خلقنا الانسان، اللہ نے کتنے دعوے سے بات فرمائی ہے، کتنے فخر سے بات کی ہے، کتنے دلائل سے بات کی ہے، کتنی اہمیت بیان کر کے بات کی ہے، کتنے احتشام سے بیان کی ہے، کتنے روب اور دبدبے سے بیان کی ہے، اپنی قدرت باہرہ کا کتنے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. رب کریم بے نیاز ہے، اس کے سامنے کسی شے کی خش و خاشاک ذرے کی حیثیت نہیں، لیکن انسان کو بنا کر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے تو خدا اس پر اتنی بڑی ذمہ داری رکھتا ہے کہ پھر اس کا ذکر آئے تو اہتمام سے کرتا ہے، احتشام سے کرتا ہے. انسان تو کیا ہے، تو کتنا برگزیدہ ہے، تیری عظمت کتنی بلند ہے کہ تیرا رب جو کسی کو حیثیت نہیں دیتا لیکن تجھ پر اپنی ذمہ داری رکھ کر تجھے اپنی اس دھرتی پر اپنا نائی بنانے کے لیے. اور سبحان اللہ، صوفیہ کہتے ہیں کہ رب کریم انسان کو اپنے اخلاق سے نوازتا ہے، اپنے اخلاق سے نوازتا ہے. جب خدا نے نیابت کے لیے پہاڑ کو چنا تو پہاڑ اس قابل نہ تھا، وہ چیخ اٹھا. آسمان کو چنا، آسمان چیخ اٹھا. زمین کو چنا، زمین چیخ اٹھی. انسان ہی پر قدرت کی نظر جا کر رک گئی کہ خدا کی نیابت اگر خدا کی زمین پر کوئی کر سکتا ہے تو انسان کر سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے انسان کتنا وسیع ہے اندر سے. یہ آسمان کی وسعت غوث اعظم کو سمجھنا ہے تو اس آیت کو دیکھو. لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کتنی کرامت کیا ہے، میں نے کہا وہ احسن تقویم کا عظیم شاہکار ہے. خدا نے انسان پر فخر کیا اور احسن تقویم کہہ کر اس پر فخر کیا، اور انسانیت احسن تقویم کے شاہکار غوث اعظم پر فخر کرتی ہے. تو یہ یعنی آسمان کی وسعت بھی، آسمان کی وسعت بھی انسان کی عظمتوں کو محیط نہیں، زمین کی وسعت بھی انسان کی فضیلت کو محیط نہیں، سمندر کی گہرائی بھی انسان کی حقیقت کو محیط نہیں. انسان ان سب سے بڑا تھا، اس لیے فرما احسن تقویم، جس کو بنا کر ہم نے اعتدال کے روش فرمایا وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے. فرما لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جواب قسم ہے. امام قرطبی کہتے ہیں یہ جواب قسم. مولا یہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا کیوں اٹھاتا ہے، ہم نے آگے ایک بڑے اہتمام والی جماعت کو بیان کرنا ہے. اور خدا کی قدرت میں بقار و اہمیت والے طبقے کو ذکر کرنا ہے تو یہ جواب قسم میں ہے کہ تین کی قسم اس لیے اٹھائی، زیتون کی قسم اس لیے اٹھائی، تور سینا کی قسم اس لیے اٹھائی، اور گویا کہ ہم نے بلد امین کی قسم اس لیے اٹھائی، مصطفیٰ کی قسم اٹھا کر تمہیں بتا دیا، موسیٰ کی قسم اٹھا کر تمہیں بتا دیا، بیت المقدس میں موجود کئی ہزار انبیاء کی قسمیں اٹھا کر تمہیں بتا دیا، انجیل کی شرافت اور شگوفتگی اور لطافت کی قسم اٹھا کر ہم نے بتا دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو عقل و شعور کے اندر ایک اعتدال سے پیدا کیا. علامہ قرطبی علیہ رحمت کہتے ہیں جو سمجھ گئے تو انہوں نے صفحے کے صفحے بھرے ہیں پھر اس پر. کبھی امام رازی کو پڑھیں آپ، کبھی اس پر غوث اعظم کو پڑھ لیں آپ، شرافت الغیب کے اندر غوث اعظم کو پڑھ لیں، کیونکہ جو انسان، ایک تو انسان ہے، ایک انسان ہو کر جانور ہو جاتا ہے، ایک انسان ہو کر احسن تقویم پر پہنچے تو وہ سمجھتا ہے کہ انسان میں گہرائی کتنی ہے. اس لیے اب مجھے سمجھ میں آیا جنید بغدادی کا وقال، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ دل کیا شے ہے، یہ دل جو ہے یہ کیا شے ہے، فرمایا تیرا دل یا میرا دل، کہا تیرا دل یا میرا دل، کہا حضور دونوں کو بتائیے، فرمایا تیرا دل گوشت کا لوتھڑا اور میرا دل پتا کتنا بڑا ہے کہ ساری خدائی اس میں رائی کے دانے کے برابر آ جائے. کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریب. یہ وہ مقام ولایت سے سرفراز حضرات ہیں کہ جب یہ ذکر خدا سے اپنے اندر چنگاریے ولایت کو بھڑکا دیتے ہیں تو آسمان بھی انہیں سجدہ کرتا ہے اور زمین بھی انہیں سجدہ کرتی ہے. حضرت امام قرطبی نے بڑی پیاری بات فرمائی یہاں پر، فرمایا لیس اللہ خلق احسن من الانسان، اللہ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا. اللہ نے، ہم ایسے غبی ہو گئے کہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، ہم پر ذمہ داری کیا ہے. رب کریم نے آخر یہ حسن رکھا ہے تو صرف کیا کھانے پینے کے لیے رکھا ہے؟ یہ اللہ نے اگر حسن رکھا ہے تو بس کیا دنیا ایسی خچروں اور ڈنگروں کی طرح گزارنے کے لیے رکھا ہے؟ یہ رب کریم جس کے ذکر سے پہلے قسمیں اٹھائے، جس کے ذکر کے لیے ناز اٹھائے، جس کے ذکر کے لیے اہتمام اٹھائے، تو وہ رب کی قدرت اور رب کی رضا کا سب سے بڑا متحمل ہے. اگر انسان اس کو بھول جائے تو پھر اس کے لیے تو بہت بڑا خسارہ ہے. اور حضرت امام قرطبی کہتے ہیں لیس اللہ خلق احسن من الانسان، اللہ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں بنایا. اللہ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں بنایا. اس کو سمجھنا ہے پھر ولی سمجھ میں آئے گا. یہ راستہ آپ کو غوث اعظم تک لے جائے گا. یہ جو ہم سنی غوث اعظم کہتے ہیں نا، یہ ہر غیرے کو نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو احسن تقویم کا شاہکار ہے، جو احسن تقویم کا شاہکار ہے. وہ ہے کہ جب ولادت ہو تو حاض البلد الامین کی امین جناب رسول اللہ آ کر ان کی والدہ سے کہیں شکر کر میرا نائب مطلق آنے والا ہے. وہ احسن تقویم کے شاہکار ہے کہ جن کے حضور بیٹھنے والا شخص یہ کہتا تھا کہ ہم انسان تو ہیں لیکن ہم جانور رہے. شیخ عبد القادر انسان تو ہے لیکن فرشتوں سے بھی بڑھ گیا، فرشتوں سے بھی بڑھ گیا. اس لیے کہ احسن تقویم کی صفات سے یہ بہرمند ہوا، احسن تقویم کا تاج عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر سجایا گیا. تو امام قرطبی کہتے ہیں لیس اللہ خلق احسن من الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ کسی چیز کو حسین نہیں بنایا. اب دیکھیں انسان میں کیا حسن ہے، اس کو ذرا سنیں، اور یہی سارا حسن جو ہے پھر غوث اعظم میں دیکھیں گے، ابھی چل رہے ہیں نا اس طرف. فرما فإن اللہ خلقہ حیًا عالمًا قادرًا مریدًا متکلمًا سمیعًا بصیرًا مدبرًا حاکمًا. یہ امام قرطبی لکھتے ہیں، فرما انسان خدا کی تخلیق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. فإن اللہ خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا، حیًا حی بنایا، عالمًا عالم بنایا، قادرًا با اختیار بنایا، مریدًا با ارادہ بنایا، متکلمًا بولنے والا بنایا، سمیعًا شناور بنایا، بصیرًا بینا بنایا، مدبرًا زیرک اور مدبر بنایا، حکیمًا بڑا دانا بنایا. فرمایا یہ اس کے زندگی کے شعبے ہیں، یہ اس کے زندگی کے شعبے ہیں. اب اسی کو اگر تقسیم کر لیں تو پورے سال کی تقریر غوث آدم پر ہو جائے کہ غوث آدم حیاً سے کیا مراد ہے, غوث آدم عالماً سے کیا مراد ہے, غوث آدم قادراً سے کیا مراد ہے, غوث آدم مریداً سے کیا مراد ہے, غوث آدم متکلماً سے کیا مراد ہے, غوث آدم سمیعاً سے کیا مراد ہے, غوث آدم بصیراً سے کیا مراد ہے, غوث آدم مدبراً سے کیا مراد ہے, غوث آدم حکیم سے کیا مراد ہے. اب یہ شعبے بن جائیں گے غوث آدم کی زندگی کے, کیونکہ یہی سارے شعبے احسن تقویم کے اندر ہوتے ہیں. کس کے اندر؟ مردار کے مردار رہتے ہیں, اور کسی میں کچھ شعبے اٹھتے ہیں, اور حضور کی وساطت سے غوث اعظم کے لیے سارے شعبے کھول دیے گئے. فرما ایسا کھولا گیا پیارے کہ غریب نواز کی بھی گردن تیرے پاؤں کے نیچے. ابو نجیب سہروردی جیسے احسن تقویم کے مسافر کی گردن بھی تیرے پاؤں کے نیچے. خواجہ صاحب سے بڑا احسن تقویم کون ہوگا؟ فرما اس کی گردن بھی تیرے پاؤں کے نیچے. ابو نجیب سہروردی سے بڑا کون متقی ہوگا؟ اور خلق الانسان فی احسن تقویم کا مزداق ہوگا. فرمایا اس کی گردن بھی تیرے پاؤں کے نیچے. شیخ شہاب الدین سے بڑا لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کا کون مزداق ہوگا؟ فرمایا پیارے اس کی بھی گردن تیرے پاؤں کے نیچے. بہاءالدین نقشبند سے بڑا لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کا مزداق کون ہوگا؟ فرمایا اس کی بھی گردن تیرے پاؤں کے نیچے. اور فرمایا ساری گردنیں تیرے پاؤں کے نیچے, تیری گردن میرے مصطفیٰ کے پاؤں کے نیچے. یہ مقام ہے حضور سید غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. میں اس جملے کو دوبارہ دوہرا کے آگے چلتا ہوں. امام قرطبی فرماتے ہیں لیس اللہ خلق احسن من الانسان فإن اللہ خلقہ حیاً عالماً قادراً مریداً متکلماً سمیعاً بصیراً مدبراً حاکماً. ہم فکری گفتگو کر رہے ہیں, اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی غوث اعظم کی؟ وہ جی کہتا ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی. میں نے کہا کرامت ہے, لیکن وہ ایسی کرامت ہے جو آپ کی نالین مبارک کی دھول ہے. اس کو کہاں گنتے ہو بھائی؟ وہ تو غوث آدم چلے تو جو دھول اڑتی ہے اس میں وہ مقام پیدا ہو جاتا ہے. غوث آدم کی کرامت یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا نے ایسے بندوں کی وجہ سے انسان کی تعریف کی ہے, ہم جیسوں کی وجہ سے نہیں, ایسوں کی وجہ سے انسانیت سرائی گئی ہے. اور میرا امام تو کیا ذوق میں بول گیا, فرمایا ایسے انسان کہ جس میں نبوی بارش ہو, فصل علوی ہو, گلشن بتولی ہو, حسنی دھول ہو, حسینی ہے مہکنا تیرا. کیا کوئی تعریف کرے گا سید غوث اعظم کی؟ اب دیکھیں تھوڑا آگے چلتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اگر انسان کو ایک طائرانہ نظر سے آپ دیکھیں بغیر نظر, یعنی بس سرسری اگر آپ نظر انسان پر ڈالیں گے نا, تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا آپ کو منظر نظر آئے گا. فرمایا تو یہ حقیقت آپ کے سامنے روز روشن ہو جائے گی کہ اس کی سوری اور مانوی کمال, اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ خدا کی مخلوق میں کوئی چیز اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی. کوئی چیز خدا کی مخلوق میں, کوئی چیز سوری اور مانوی صفت کے اندر انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہی انسان جب اس سوری اور مانوی شے کو استعمال کرے اور خالق سے واصل ہو جائے تو سارے مومن مل کر پھر عبد القادر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جب یہی کمال بلندر ہو جائے تو یہ سارے انبیاء مل کر میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ ساری مخلوق کے اندر انتخاب رب کریم نے فرمایا. کہا ذرا غور سنیں, امام راضی بڑے بہت بڑے بزرگ ہیں. امام غزالی کو دیکھیں حیاء العلوم میں, اس پر صفحے کے صفحے لکھ ڈالے انہوں نے, صفحے کے صفحے لکھ ڈالے. فرماتے ہیں آپ انسان کو دیکھیں کہ گراں قدر حیوان, ایک بہت مہنگا حیوان کو اگر آپ دیکھ لیں, زور آور جانور کو آپ دیکھ لیں, درندے پرندے کو آپ دیکھ لیں, ہوائی اور آبی مخلوقات کو آپ دیکھ لیں, سب کے سب انسان کے سامنے سر جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. مہنگا سے مہنگا جانور ہو, درندہ ہو, پرندہ ہو, آبی مخلوق, ہوائی مخلوق, کوئی بھی شے ہو, سب انسان کے سامنے سر نگو نظر آتے ہیں. فرما مست ہاتھی بھی اگر ہونا کتنا طاقتور ہوتا ہے, مست ہاتھی بھی اگر ہو تو اکیلا تنہا فیل بان اسے ہکال لیتا ہے. یہ حسن تقویم. مست ہاتھی. اب دیکھیں جانداروں میں ہاتھی کا وجود کتنا بڑا ہے، لیکن انسان کو شعور و شکل اور قد و قامت میں وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا کہ احسن تقویم انسان ساری کائنات کا خلاصہ اس لیے ہے کہ مست ہاتھی ہو تو تنہا فیل بان اسی حکال لے، چھ سال کا بچہ اونٹوں کی قطار کو جہاں چاہے لے جائے، اونٹوں کی قطار کو جہاں چاہے لے جائے. اور اس کے علم و عرفان کو اگر تم دیکھ لو تو تم دیکھو گے کہ فرشتے بھی اسے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر اسی انسان کے علم و کمال کو تم دیکھ لو تو فرشتے بھی اسے گویا کہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کا کمال، اس کی عزت آپ دیکھو، اور اس کی طبیعت میں متانت آپ دیکھو. ہر زیرو کھانے کے وقت منہ اناج تک لے جاتا ہے، لیکن اس کی طبیعت میں شرافت یہ ہے، متانت یہ ہے کہ یہ اناج اٹھا کر اپنے منہ تک لے کر آتا ہے. تو فرما اس میں جو گہرائی اور اس کی طبیعت کی شگفتگی رکھی گئی ہے انسان کے اندر، اللہ رب العالمین نے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہر جانور جاندار جو قدرت نے پیدا کیا ہے، جب وہ اناج کھانے جاتا ہے، بھوک دیکھتا ہے اور روٹی دیکھتا ہے، تو اپنی شرافت، اپنی شناخت اور اپنے ہیت اور اپنے جسے کو بھول جاتا ہے اور اپنے منہ کو زمین کی طرف لے جا کر اناج کی طرف لے جاتا ہے. لیکن انسان کے اندر متانت، شگفتگی اور پختگی مزاجی اور اس کے اندر پرہیزگاری اتنی رکھی ہے، اس میں سنجیدگی، اس میں حلم اور بردباری اتنی رکھی ہے کہ یہ اناج کی طرف منہ نہیں بڑھاتا بلکہ لقمہ اٹھا کر اس نے اپنے منہ کی طرف لاتا ہے. تو یہ خصوصیات ہے جو انسان کے اندر رب العالمین نے گویا کہ بیان کیا ہے. اس کے دوران ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں جو امام قرطبی نے لکھا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اپنی قدرت، اپنی کائنات میں سب سے حسین بنایا. تو بنو عباس کا بادشاہ منصور جو تھا، اس کے دور میں ایک شخص ہے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک دن چودھری کا چاند نکلا ہوا تھا اور ان کی بیوی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو بس پتہ نہیں کیا ہوا، منہ سے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، انتی طالقن، انتی طالقن سلاسن لم تکونی احسن من القمر. فرما اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تجھے تین طلاق. بس کہہ دیا مستی میں، بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے تو فرط محبت اور جذبات کے اندر اتنے بہ گئے، کہنے لگے انتی طالقن، تجھے تین طلاق ہو. کب ہو؟ فرمایا کہ ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی، اگر زیادہ خوبصورت ہوئی تب تو تین طلاق نہیں، اگر چاند تیرے سے زیادہ خوبصورت ہوا تو تجھے تین طلاق ہو گئی. عورت نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا، اب چاند کا حسن ایسا ہے کہ وہ سارے عالم کو روشن کر رہا ہے اور تم مجھے دیکھ کر اس طلاق کو معلق کر دیا کہ تجھے طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو. صبح منصور کے دربار میں وہ عورت روتی ہوئی پہنچی اور ان کے بھی جب جذبات ٹھنڈے پڑے تو یہ کہنے لگے جناب یہ میں نے کیا کہہ دیا. ہاشمی صاحب کہنے لگے جناب یہ میں نے کیا کہہ دیا. اب سب پہنچے بادشاہ کے دربار کے اندر تو علماء بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ حضور یہ بتائیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ انت طالقن ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے تین طلاق. سب ہنسنے لگے، کہا ہنسو نہیں ہے مسئلہ بتا دو. کہا مسئلہ یہ کہ طلاق تو ہو گئی کیونکہ تیری بیوی کہاں اتنی خوبصورت اور جناب جو ہے کہ چاند کتنا خوبصورت ہے. ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد بیٹھے تھے اور خاموش تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ محدث اور ہوتا ہے، فقی اور ہوتا ہے. اس لیے امام ترمذی نے خود جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ الفقیہ اعلم بمعنی الحدیث. فقی جو ہوتا ہے وہ مکھن نکالتا ہے اور محدث جو ہوتا ہے وہ لسی بناتا ہے. تو لسی بنانے والے کو کیا پتا مکھن کیسا بنتا ہے، اور فقی جو ہوتا ہے وہ مکھن کو اخذ کرتا ہے. تو وہ معنی و مراد کو سمجھ گئے. منصور نے ان کی طرف دیکھا، کہا حضرت صاحب آپ کچھ نہیں بولتے؟ تو مسکرانے لگے. کہا میں کہوں گا تو مان لو گے؟ کہا کہا میں کہتا ہوں طلاق نہیں ہوئی. تو ہاشمی صاحب تو خوش ہو گئے جناب، ان کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، کہنے لگے حضور دلیل دیجیے آپ جلدی سے، مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے. آپ کہتے ہیں کہ سارا یہ سارا دربار، یہ سارا ایوان علماء کا ایوان کہہ رہا ہے کہ جناب میری بیوی کم ہے، چاند کی خوبصورتی زیادہ ہے، تو حضور ذرا یہ بتائیے کہ میری بیوی کو طلاق کیوں نہ ہوئی. فرما لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہا یہ خدا نے کہا ہے
کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا خدا کا قول ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے یہ احسن تقویم بنایا ہے. منصور نے اس بات کو قبول کیا، علماء قائل ہو گئے اور ہاشمی صاحب کی بیوی ان کے نکاح میں ہی رہی. تو اب اندازہ لگائیے کہ انسان تخلیق کا کیسے شاہکار ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے کیسی بزرگی عطا فرمائی. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اب یہ تو وہ چیزیں تھیں، توجہ چاہوں گا. اب اصل موضوع چل رہا ہے، اب شروع ہوا. یہ تو فضیلتوں کی بات تھی، کرامت کی بات تھی. اب یہ نہیں کہ جو بھی انسان ہوا آگے آ جائے. جو انسانیت حسین کے پاس ہے وہ یزید کے پاس نہیں ہے. یزید کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. یزید کو انسان کہنا بولے انسانیت کی توہین ہے. مومن میں جو انسانیت ہے وہ کافر میں نہیں، عاشق میں جو انسانیت ہے وہ بد مذہب میں نہیں، وہ منافق میں نہیں، مخلص میں جو ہے. اس لیے کہ اصل انسانیت کے فرق کو اب خدا بیان کر رہا ہے کہ قسم اٹھا کر ہم نے انسان کے حسن و جمال اور اس کے احسن تقویم ہونے کی بات تو کر دی، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہاں سے چھانٹی ہو رہی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم لوٹا دیں گے ان کو پسترین حالت کی طرف، پسترین حالت کی طرف لوٹا دیں گے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ اچانک کلام کیوں بدلا؟ فرمایا کہ جو نعمتیں جس سے انسان کو بہرمند کیا گیا تھا، جو نعمتیں جس سے انسان کو بہرمند کیا گیا تھا، جو عقل و فہم و شعور اور قد و قامت علمی اسے عطا کی گئی تھی، اگر اس نے وہ چراغ کو اپنے دل سے بجھا دیا، گل کر دیا اور ہوائے نفس کا شکار ہو گیا، جانور اور دئندوں کی طرف آ گیا، رسول کی تعلیم کو پسے پشت پھینک دیا، تو وہ خدا کی خلق میں احسن تقویم نہیں بلکہ ذلیل ترین ہو گیا. ذلیل ترین ہو گیا جس نے تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا. پھر آگے فرما الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ احسن تقویم ہے، اور جو احسن تقویم ہے فلہم اجر غیر ممنون، ان کو ہم اتنا دیں گے کہ ان کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. یہ غوث اعظم کی صحیح تعریف یہاں پر آ گئی بالکل. فرما الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ انسان احسن تقویم تو ہے لیکن جب وہ ان نعمتوں کا وہ ناشکرہ ہو جائے اور فہم و علم اور معرفت خداوندی کے چراغ کو جو ہم نے اس کی فطرت کی صورت میں اس کے قلب و جگر کے اندر روشن کیا ہے، اس کو اس نے گل کر دیا، بجا دیا اور ہوائے نفس کا شکار ہو گیا، دینی تعلیم خدا کے پیغام کو پسے پشت پھینک دیا، تو فرما اس جرم کی سزا اتنی بڑی دی گئی کہ فرمایا کہ ہم نے اس کو کائنات میں سب سے ذلیل ترین کر دیا. اور فرمایا یہی انسان جو احسن تقویم کی طرف جا رہا ہے، جس کو احسن تقویم بنایا، جب وہ خدا کی معرفت سے دور ہو گیا تو وہ ذلیل ترین ہو گیا، لیکن اگر کتا بھی احسن تقویم کے ساتھ جڑ جائے تو اسے بھی ہم احسن تقویم کے ساتھ جنت میں ڈال دیں. یزید کے پاس وہ عزت نہیں جو کہف کے اس قلب کہف کے پاس، جو ان خادمان دین کے قدموں میں بیٹھنے والے، ان کی حفاظت اور تحفظ کرنے والے، غار پر ان کے لیے پہرا دینے والے کتے کے اندر ہے. کتا ہے تو غلیظ چیز، لیکن احسن تقویم کا سایہ اگر اس پر پڑ جائے تو اس کی غلاظت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی شاہکار ہو جاتی ہے. پڑ جائے تو وہ بھی پھر جنت کا مسافر ہو جاتا ہے، وہ بھی مسافر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان الذین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بجز ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان کو ہم اتنا دیں گے کہ ان کے عمل جو ہے ختم نہیں ہوں گے. اب توجہ چاہوں گا یہاں پر آپ سے، رب کریم یہاں پر اس طبقے کو بیان کر رہا ہے احسن تقویم کی تفسیر کے اندر، کہ جو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں رات دن بے چین رہتے ہیں. کیونکہ فطرت کے اندر معرفت خدا بندی ہے، اللہ کی محبت ہے، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انس سے بنا ہے. انس کا معنی ہے محبت. کس کی محبت؟ کس کی محبت؟ اس خالق کی محبت جس نے اسے بنا کر فخر محسوس کیا, جس نے بنا کر جس نے فخر فرمایا اس خالق کی محبت. فرمایا کہ جب وہ اسی خالق کی محبت میں سرشار ہوتا ہے صبح شام اس کی رضا کے لیے اور اس کے دیدار کی شوق کے لیے, اس کے ذکر کے شوق کے لیے رات دن بے چین رہتا ہے, تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو احسن تقویم کے کمالات پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو احسن تقویم کے کمالات پر ہیں. آگے رب العالمین نے فرمایا کہ فلہم اجر غیر ممنون, کہ جب یہ احسن تقویم کے کمالات پر ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اتنا اجر دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, دیتے ہیں کہ پھر وہ اجر ختم نہیں ہوتا. وہ اجر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. ان کو اللہ رب العالمین کیسا اجر دیتا ہے جو منقطع نہیں ہوتا؟ فرمایا, غور سے سنیے گا, یہ میں مفسرین کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان لوگوں کا ترجمہ رکھ رہا ہوں کہ جن کی زبان دل کے ساتھ بولتی ہے. جن کی زبان دل کے ساتھ بولتی ہے وہ صرف زبان سے مخلص نہیں, وہ دل سے مخلص ہوتے ہیں. ان کا دل مخلص ہوتا ہے تو قلم بھی مخلص ہو جاتا ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ جناب خدا کیسا اجر دیتا ہے انسان کو جو احسن تقویم کی پاسداری کرتا ہے, احسن تقویم کی وراثت کو جانتا ہے اور جس کے سر پر احسن تقویم کا تاج سجایا جاتا ہے. فرمایا جب تک وہ زندہ رہیں گے ان پر خدا کی رحمت نازل ہوتی رہے گی. فرمایا جب وہ رختے سفر باندھیں گے اور جائیں گے تو خدا کہے گا فرجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, آ جا احسن تقویم, میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو تجھ پر فخر کیا تھا اور تُو نے حق ادا کیا میری نیابت کا, میری وراثت کا تُو نے حق ادا کر دیا, تو فرجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, پس آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت کے اندر کہ تُو رب سے راضی ہو, رب تُو سے راضی ہو. فرمایا کہ جب دنیا میں رہیں تو رحمتوں کا نزول ہو اور دنیا سے رخصت ہو جائیں تو خدا انہیں راضیہ مرضیہ کے مژدے سنائے, اور فرمایا جب قیامت میں قبر سے اٹھیں تو خدا کہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اور میرے آقا کہتے ہیں جب یہ احسن تقویم کے مصداق, میں ادھر ولایت پر کلام کر رہا ہوں, نبوت کو ہٹا کر ولایت پر کلام کر رہا ہوں, تو حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ احسن تقویم کے تاج والے قبروں سے اٹھیں گے تو حضور کے فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ, آیت کے تحت ساری تفسیر اٹھا کر دیکھیں, میرے آقا کہتے ہیں لا یخافون اذا خاف الناس, لا یحزنون اذا احزن الناس, ساری خدائی ڈر رہی ہوگی, یہ کسی سے نہیں ڈر رہی ہے. فرما سب غمگین ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. فرمایا کہ احسن تقویم کو خدا جو اجر غیر ممنون دیتا ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو راضیہ مرضیہ کا مصداق ہوتے ہیں, دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچے تو راضیہ مرضیہ بن گئے, اور جب قبر سے اٹھے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بن گئے, اور جب قیامت سے فردوس سے بری میں گئے تو خدا خود کہہ رہا ہے سلام قولا من رب رحیم. یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رب العالمین جن کا فردوس سے بری پہ انتظار کرے اور وہ جنت میں پہلا قدم رکھے تو رب خود کہے سلام قولا من رب الرحیم, یہ وہ ہیں کہ اجر غیر ممنون, یہ وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ وہ اجر ہے جو کبھی ان کے لیے ختم نہیں ہوگا, ان کے لیے ضائع نہیں ہوگا. اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات مزید عرض کرتا ہوں, وقت کیونکہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے, اس کو انشاءاللہ پھر کل مزید سید غوث اعظم کے فضائل میں ہم جاری رکھیں گے. اب دیکھیں اولیاء کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو وہ جو چاہوں گا یہاں پر اولیاء کاملین کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو ان کے پاس نہ مال و دولت کچھ ہوتی ہے نہ کوئی اور شے ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ کسی کو فیکٹری بخش رہے ہوتے ہیں, کسی کو زمینیں بخش رہے ہوتے ہیں, کسی کو درخشندگی بخش رہے ہوتے ہیں, کسی کو مال کی فراوانی بخش رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے پاس ہوتا کیا ہے؟ تو فرمایا وہ مما رزقناہم ينفقون, جو رزق ہمیں ہم ان کو دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا وہ رزق ہوتا کیسے ہے اور اس رزق کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ سجدہ جو قرآن کی 32ویں آیت سورت ہے اس کی آیت نمبر 16-17 پر اللہ رب العالمین نے ان کی شان کو بیان کیا، لیکن شان کیا زبردست بیان ہوئی ہے. شان کے دو تقاضے ہیں، ایک شان بندگی، ایک شان بندہ نوازی. اس میں دو جہتیں ہیں، ایک شان بندگی، ایک شان بندہ نوازی. شان بندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، وہ خدا کی محبت اور شوق میں اتنے بے قرار رہتے ہیں کہ ان کی پشت بستروں پر نہیں لگتی. خدا کہتا ہے یہ ان کی شان بندگی ہے، یہ ان کی شان بندگی ہے. میری یاد سے انہیں اتنی لذت آ جاتی ہے، میری ذات سے انہیں اتنی محبت ہو جاتی ہے، میرے ذکر سے انہیں اتنا پیار ہو جاتا ہے. جہاں دنیا راحت کی نیندیں اڑا رہی ہوتی ہیں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، قرآن کہتا ہے ان کی پشتیں بستروں سے جدا ہوتی ہیں، ان کی پشتیں بستروں سے جدا ہوتی ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں رات کے وقت ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے اسی نعمت، اور ومما رزقناهم ينفقون، رب کریم فرماتا ہے اسی نعمتوں کو ہم انہیں مرحمت فرماتے ہیں جس کو وہ کائنات میں تقسیم کرتے ہیں. اب توجہ چاہوں گا اس آیت کو ذرا دوبارہ آپ دیکھیے. فرمایا کہ جو انہیں ہمارے ذکر کی لذت لگ جاتی ہے اور احسن تقویم کے مزداق ہو جاتے ہیں، تو قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے. اس آیت کو یاد رکھیے گا، اور میں غوث اعظم کو اس آیت سے ثابت کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ غوث اعظم پر یہ آیت ہو بہ ہو صادق آتی ہے، اور اس آیت کا غوث اعظم کے علاوہ مزداق کون ہو سکتا ہے اولیاء کی جماعت کے اندر. یہ رب العالمین جن کی نصاب زندگی بیان کر رہا ہے، جن کی نصاب زندگی بیان کر رہا ہے، جن کا منشور زندگی بیان ہو رہا ہے، اس کی کامل ترین شخصیت شیخ عبد القادر گیلانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. رب کریم فرماتا ہے ان کی شان بندگی ایسی ہوتی ہے کہ پھر مجھے بندہ نوازی کرنی پڑتی ہے. فرمایا شان بندگی کیا ہے مولا ان کی؟ فرمایا ایسی شان بندگی، ایسے میری کائنات میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. انسان کو میں نے کہا اس لیے احسن تقریب کہ جس انداز میں وہ بندگی کر سکتا ہے، جس انداز میں وہ بندگی کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ اہل اللہ اولیاء شان بندگی کے اس حق پر پہنچتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے پھر ہم ان پر بندہ نوازی کرتے ہیں. ان کی شان بندگی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو شان بندگی دیکھیں آپ، بندگی کا تقاضا دیکھیں آپ، شوق بندگی دیکھیں آپ، لذت بندگی دیکھیں آپ، راحت بندگی دیکھیں آپ، کہ فرمایا ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یدعون ربهم، یہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر رب کو. کسی کو خراٹے لینے میں لذت آتی ہے، ان کو ٹھنڈی راتوں میں وضو کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور اللہ بخش دے، رب العالمین سبحان اللہ بحمدہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اس صداؤں کو یہ بلند کرتے ہیں. اور یہ ایسے ہی نہیں کہ نیند بھی آ رہی ہے، کبھی سر کھجا رہا ہے بندہ، کبھی ادھر دے رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے. فرما خوفا وطمعا، رب سے ڈرتے ہوئے اور بخشش کی امید لگاتے ہوئے، رب سے ڈرتے ہوئے اور اس سے گویا کہ بخشش کی امیدیں لگاتے ہوئے. رب کریم فرماتا ہے ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم انہیں پھر وہ نعمتیں دیتے ہیں رات کو، کیونکہ جس رات کو پکار رہے ہوتے ہیں نا، رات کو جب رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، خوف ہوں وطنا، کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، رب دیکھ رہا ہوتا ہے. جب ان کی شان بندگی بام عروج کو پہنچتی ہے، اور یہ سوریا کو مس کرتی ہے، یہ ستاروں اور نیر اعظم پر اپنی کمندے ڈالتے ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، رات کے اس پہر میں پھر ہمیں وہ، ہم انہیں وہ رزق دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے وہ رزق جو مرشد دیتا ہے. رزق سے مراد روٹی نہیں، یہاں پر روٹی مراد نہیں ہے، یہاں سے ولایت مراد ہے، یہاں سے تطہیر مراد ہے، آسن تقدیم کی خیرات بانٹنا مراد ہے. آسن تقدیم، پہلے تو رب کائنات نے آسن تقدیم بنایا، اور جب یہ آسن تقدیم پر چلتے چلتے واقعی میں کامل ترین انسان بن گئے، تو اب رب العالمین
رات کے وقت انہیں وہ رزق دیتا ہے، یہ جسے کھلاتے ہیں وہ بھی عرصے میں تقلیم ہو جاتا ہے،
یہ جسے کھلا دیتے ہیں وہ بھی عرصے میں تقلیم ہوتا ہے، اور غوث اعظم نے جس کو کھلایا پھر وہ غریب النواز آیا، پھر وہ شیخ سہروردی بن کر آیا، پھر وہ بہو نقشبند بن کر آیا، وہ شیخ ابو رفائی بن کر آیا، اور یہ تمام کائنات کے اندر جو جلوگری انقلابات اولیاء کے اندر جو آپ کی ذات مقدسہ سے سرزد ہوئے ہیں، یہ اس کامل ترین آیت اس پر صادق ہے کو مما رزقناہم ينفقون، ہم ان کو وہ رزق دیتے ہیں رات کے وقت جو یہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہے وہ رزق، یہ ہے ولایت کا وہ رزق جو اولیاء تقسیم کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی شان بندگی، شان بندگی، میں اس کو تقریر کو یہیں روکتا ہوں، صرف شان بندگی اور شان بندہ نوازی، اس پر دو چار آیتیں اور بھی قرآن کی ہے، وہ کل انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فرمایا کہ جناب شان بندگی تو یہ تھی کہ راحت اور محبت کے وہ لمحات کہ جس میں دنیا فرط محبت میں سو رہی ہے، خواب لذت میں سو رہی ہے، تجافا جنوب ہماری المدا جائے، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم سننے سنانا تو بہت آسان ہے، یہ بچوں کا کام نہیں. امام غزالی کہتے ہیں اس پر قائم ہو جانا بہت بڑی ہمت اور مردانگی ہے، یہ ہر ایک سے نہیں ہوتی، یہ ہر ایک سے نہیں ہوتی. فرمایا تجافا جنوب ہماری المدا جائے، جس کے دل کا چراغ چھڑ جاتا ہے اور جس کو واقعی میں مرشد آسن تقویم کا رنگ چڑھاتا ہے وہ اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے، وہ اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے. دنیا نے دیکھا کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کہاں گئے؟ مدرسے گئے اور بخاری شریف پڑھائی، حدیث کی کتابیں پڑھائی، سب پڑھایا. ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ تجوید کی کلاس لگاتے تھے. کس کی؟ آج یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ مدرسوں والوں کا ولایت سے کیا تعلق ہے. جو آستانے میں بیٹھے وہ ولی، میں نے کہا غوث اعظم آستانوں میں نہیں بیٹھے، معذرت کے ساتھ غوث اعظم کو آپ نے پڑھا نہیں، پھر ناراض مت ہوئیے گا، غوث اعظم کو آپ نے پڑھا نہیں ہے. غوث اعظم کو اگر پڑھنا ہے تو پوری زندگی آپ کی دیکھیے ابتدا سے انتہا تک تدریس کے اندر، تحصیل علم کے اندر، تبلیغ دین کے اندر گزری ہے. اور آج تو حال یہ ہے کہ جس نے ذرا سے خواب دیکھا کام ولی ہو گیا. غوث اعظم کی تو ولایت یقینی تھی، بچپن سے بشارتیں تھی، لیکن اصل ولایت چلتی مدرسے اور مسجد سے ہے. تو آپ نے ممبر رسول کو سنبھالا، آپ نے مصلی رسول کو سنبھالا، آپ نے وراثت مصطفیٰ علم شریعت کو سنبھالا. حضرت گرامی جب ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کے بعد آپ تجوید پڑھاتے، عصر سے پہلے نحو اور صرف پڑھاتے، عصر کے بعد مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ محبت کی باتیں کرتے، مغرب پڑھانے کے بعد جو فتوے آپ کی خدمت میں آتے آپ دارالفتا میں اس کا جواب لکھتے، دارالفتا میں اس کا جواب لکھتے. مغرب سے ہو گئی عشاء، اب غوث اعظم تھے شیخ الاسلام، فجر سے لے کر عشاء تک اب غوث اعظم تھے مدرس، فجر سے لے کر عشاء تک غوث اعظم تھے معلم، فجر سے لے کر عشاء تک غوث اعظم تھے عالم دین، فجر سے لے کر عشاء تک غوث اعظم تھے ایک مدرس. عشاء کی نماز ہوئی، دنیا سو گئی، اب غوث اعظم احسن تقویم کی پرواز لگا کر اڑ رہے ہیں، اب غوث اعظم کی پرواز ہے، دنیا سو رہی ہے، عشاء سے لے کر فجر تک آپ کی عبادت جاری ہے. 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ بندگان خدا سوتے کب ہیں؟ فرمائیں گے سونے میں مزہ ہی نہیں آتا، یہ تو تم ڈھیٹ ہو کہ تمہیں سونے میں لذت ہے. یہ تو تتجافا جنوب ہماری المداجی، انہیں تو بستروں کو چھوڑنے میں مزہ آتا ہے، انہیں بستروں کو چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. غوث اعظم کا پورا دن پڑھانے میں گزر گیا، رات عبادت کے اندر گزر گئی. رب العالمین ایسے ہی بندوں کے بارے میں فرماتا ہے، رات بھر کہتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، پھر رات کو ہم ان کو رزق دیتے ہیں، اور جب انہوں نے شان بندگی کا حق ادا کر دیا تو ہم شان بندہ نوازی بتاتے ہیں. فرمایا پتا ہے تمہیں کہ ان کی اس خدمت پر ہم کتنے راضی ہو جاتے ہیں؟ جو بستروں کو چھوڑتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اقبال نے اس پر بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہے، انشاءاللہ کل اس کو ذکر کریں گے اشعار کی صورت میں، کہ جب جب یہ شان بندگی کے اندر یہ مقام پاتے ہیں تو رب کریم ان کی قربانیوں سے کتنا خوش ہوتا ہے اور ان سے کتنا راضی ہوتا ہے. رب العالمین اس کے درجے کو بتاتے فرماتا ہے کہ فلا تعلم نفس، کوئی ذات ہماری رضا کا اندازہ نہیں لگا سکتی. یہ سورہ سجدہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تو شان بندگی کر دی لیکن اب بندہ نواز نے ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے. انہوں نے تو شان بندگی کر لی، اب بندہ نواز میں ان کے لیے اجر کیا رکھا ہے؟ تو خدا کہتا تم کیا جانو کیا رکھا ہے. فلا تعلم نفس، کوئی ذات اس کی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے. رب کریم کہتا ہے کہ کوئی ذات اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جو نعمتیں ہم نے ان کے لیے رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے وہ چیزیں چھپا کر رکھی ہے جو کوئی ذات سمجھ نہیں سکتی. وہ تو پردہ ہٹائیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. فرمایا پردہ ہٹائیں گے من قرۃ اعین، فرمایا کہ پردہ ہٹا دیں گے جس کو دیکھ کر ہمارے اس بندے کی آنکھیں پھر اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ سارے اور ہر رات وہ پردہ ہٹتا ہے، ہر رات وہ پردہ ہٹتا ہے. اور مما رزقناہم ينفقون کے اندر جو رزق ہے جس کی اہمیت اور جس کا اندازہ رب العالمین اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، ہم نے جو ان کے لیے وہ رزق چھپا کر رکھا ہے نا جسے کوئی نہیں دیکھتا، وہ چھپ کر ہمیں پکارتے ہیں، ہم چھپا ہوا رزق انہیں دے دیتے ہیں. لوگ بڑا بڑا کر سب کے سامنے آتے ہیں تو ان کو بھی ان کے حصے کا ملتا ہے، یہ چھپ چھپ کر ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم خاص خاص چیزیں انہیں دے دیتے ہیں، خاص خاص چیزیں ہم انہیں دے دیتے ہیں. فرمایا وہ چیزیں کیسی ہیں؟ من قرۃ اعین، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. غوث اعظم کا اگر سارا تجارتی مال غرق ہو جائے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ. فرمایا یہ کیا ہے؟ ہم نے چھپ کر رب کو یاد کیا، رب نے وہ چھپا ہوا رزق دیا ہے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، کپڑوں نوٹ سے نہیں ہوتی. آگر کہا کہ حضور وہ تو کنارے پر لگ گیا تھا، بات غلط تھی، پہلے سے زیادہ فائدہ ہوا. فرمایا الحمدللہ. فرمایا حضور یہ کیا بات تھی؟ جب خرابی ہوئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب خوشی کی بات آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. تو یہ وہ آیات اس پر ساری قاتی ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، تم کیا جانو میرا عبد القادر بار بار الحمدللہ کیوں بول رہا ہے، تم کیا جانو. فرمایا وہ چھپی ہوئی چیز، وہ نعمت جو ہم نے اسے دکھا دی ہے، اس کے سامنے کوئی نفس اس کی لذت کا اندازہ نہیں لگا سکتی. تو تم اس مال کے پیچھے پھرتے ہو، میرا بندہ کامل عبد القادر نہیں پھرتا. تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کو میرے امام نے اسی صورت میں بیان کیا کہ خوشبو کا کمال پھول کی ساخت پر ہے، اور پھول کی رنگت گلشن کی ساخت پر ہے، گلشن کا کمال فصل پر ہے، فصل کا دار و مدار بارش پر ہے. تو خوشبو اگر پورے چمن کا خلاصہ ہے تو اس کی جان پانی پر ہے. خوشبو اگر کوئی آپ گندے پتے کو سونگیں گے، جنگلی پتے جس کو کہتے ہیں، تو اس سے خوشبو نہیں آئے گی، کرات والی ایک بو آئے گی. آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ تو ایسی چیز ہی نہیں جس سے خوشبو آئے. تو خوشبو کا دار و مدار پھول کی رنگت سے ہے، اور پھول کی رنگت اس کے گلشن کی زیبائی سے ہے، اور گلشن کا کمال فصل کے پھیلاؤ سے. اور فصل کی کیا حیثیت ہے؟ پانی نہ ہو تو فصل کہاں سے آئے گی؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں نبوی می، غوث اعظم ایسے نہیں بنتے، فرمایا نبوی می، بارش حضور ہیں، یہ نبوت والی بارش ہے. اور جب بارش ہوئی تو علوی فصل، جب نبوی بارش ہوئی، میرے امام واقعی فنا فی غوثیت ہے، جس طرح اعلی حضرت نے غوث اعظم کو سمجھا ہے. میں اس وقت غوث اعظم پر 3600 کتابیں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. غوث اعظم پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے، یہ پورا مہینہ میں نے اپنے گھر کو کتابوں سے بھر دیا غوث اعظم کے فضائل پر. لیکن جب میں نے ہدایت کے بخشش اٹھایا، میں نے کہا سب میں نے ٹائم ضائع کیا، اگر ہدایت کے بخشش پڑھ لیتا سب سمجھ میں آ جاتا. تو جس انداز میں مقام غوثیت کو امام احمد رضا نے سمجھا، بلا مبالغہ، ایسا کوئی نہ سمجھ سکا. یہ ہزاروں صفوں پر بکھرے ہوئے فضیلتوں کو ایک شعر میں سمو دیا. بولے نا سبحان اللہ. فرمایا نبوی می، نبوی می، بارش نبوت والی ہے بھائی، بارش نبوت والی ہے، علوی فصل،
علوی فصل ہے، بتولی گلشن،
فصل سے جب گلشن بنا
تو بتولی گلشن، فرمایا نبوی می، علوی فصل، بتولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا دیا،
فرمان نبوی می، علوی فصل، بتولی گلشن، حسینی پھول، حسنی ہے مہکنا تیرا، غوث اعظم بمنے بے سرو، غوث اعظم بمنے بے سرو سامان، مدد قبلائے دی مدد کعبہ و ایمان. میں اپنے آقا سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں، میں گندا ذلیل شخص، یہ چند کلمات نظر کر سکا. اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور بارگاہ غوثیت کی خیرات اللہ رب العالمین ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور جتنے حضرات یہاں پر دربار غوثیت سے فیض لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کے خالی دامنوں کو مراتوں سے بھر دے، اور سیدی غوث اعظم کی محبت کاملہ اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کے اندر ہمارے لیے پیوستہ اور اللہ رب العالمین راسخ فرمائے. سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل پیرا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ ہی کے جھنڈے تلے ہمیں موت عطا فرمائے. کل قیامت کے دن آپ کے مشن کی خدمت کرتے ہوئے ہم شہادت کا لباس پہن کر اٹھیں، اور سید غوث اعظم ہمیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں، اور اپنے دامن میں لیتے ہوئے سیدی و سندی باعث تخلیق ارض و سما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں لے جائے. انشاءاللہ العزیز جو میں جرت کر سکا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. انشاءاللہ العزیز میں کل اس پر جو مزید قرآن مجید برہان رشید کی آیات ہیں، اور کل کا جو ہمارا موضوع ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امام انقلاب، انشاءاللہ قرآن کی ان آیات سے میرے امام کے قول کے انقلاب کو پیش کیا جائے گا. اصل یہ قرآن ہی بتائے گا کہ غوث اعظم کون ہے، اور جو آج سارا عالم غوث اعظم کے سامنے سروں کو جھکاتا ہے، میں اس عالم کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہاں پر مجھ جیسا گندا آدمی نہیں تعریف کر رہا، وہ جن کی زبان کو جبریل چومتے ہیں، جن کی زبانوں کو جبریل چومتے ہیں، وہ اس ہوٹ سے غوث اعظم کے قدم کو چومتے ہیں. تو غوث اعظم کے مداحوں میں ان لوگوں کا نام ہے. یا اللہ یہ تیرا بہت فضل ہے کہ ہم ایسی عظیم ہستی کے ماننے والے ہیں، اور ان کا نام لینے والے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے والے ہیں. یا اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرما، اور تمام کے قلبی اور تمام کے ذہنی اور تمام کے روحانی تمام مسائل کو مولا کریم حل فرما. دربار غوثیت کی خیرات کو مولا کریم تمام حاضرین کے اوپر جاری و ساری فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ کے پرچم کو رہتی دنیا تک بلند فرما، سلسلہ عالیہ قادریہ کے پرچم کو رہتی دنیا تک اس پھریرے کو بلند فرما، اس کو بلندگی اور شگفتگی عطا فرما، اور ہمیں پیدا ہونے والی ہماری قیامت تک اولاد کو دامن غوثیت سے وابستہ رکھ، دامن غوثیت سے وابستہ رکھ، دامن غوثیت سے وابستہ رکھ. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو شعر صلاۃ و سلام کے پڑھے جائیں گے، تمام حضرات قیام کر لیجیے.